आगे सबक देखिए भाई। बाबुल इद्दह व इदा तल्लक रजुलु इम्रअतहु तलाकम बाइनन अव रजईयन अव वकअतिल फुरक़तु बैनहुमा बिगैरि तलाकिन व हिय हुर्रतुम मिम्मन तहीज़ु फइद्दतुहा सलासतु अक़रा लिक़ौलिही तआला والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء। भाई गुज़श्ता सबक में लियान से मुतअल्लिका मसाइल बयान फरमा रहे थे साहिबे हिदाया। साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर एक शख्स ने अपनी बीवी पर जिना की तोहमत लगाई और इसकी बीवी जो है वो ना बालिगा है या मजनूना है तो फिर लियान नहीं होगा। भाई वजह यह कि इनके अंदर एहसानुल कज़्फ नहीं पाया जाता, यानी ये मोहसना नहीं है। और मोहसना किसे कहते थे? जिसमें पांच शर्तें हों भाई, आजाद हो, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो और पाकदामन हो। और ये सगीरा ये तो नाबालिगा है भाई, और मजनूना वो तो गैर आकिला है भाई। तो इन पर इल्जाम लगाने वाले पर हद कजफ भी जारी नहीं होती, तो लिहाजा लियान भी जारी नहीं होगा भाई। और इसी तरह अगर खावन सगीर या मजनून हुआ और उसने अपनी बीवी पर जिना की तोहमत लगाई तो फिर इस सूरत के अंदर भी ना हद कजफ आएगी और ना लियान आएगा भाई, क्योंकि इनमें शहादत की अहलियत ही नहीं है। और लियान तो शहादतों का नाम है इंदल अहनाफ भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बताया कि गूंगा अगर अपनी बीवी पर जिना की तोहमत लगाए तो उसकी वजह से लियान नहीं आएगा। वजह यह कि उसके इशारे के अंदर शुबा है भाई, और शुबे की वजह से हुदूद साकित हो जाती हैं, तो लिहाजा इसकी वजह से इस पर हद कजफ नहीं आ सकती। और जब हद कजफ नहीं आ सकती तो लियान भी नहीं हो सकता भाई। और अगर खावन की बीवी हामिला है और खावन उससे कहता है कि ये हमल मुझसे नहीं है तो फिर इस सूरत में इमाम साहब फरमाते हैं लियान नहीं होगा, क्योंकि हमल का होना यकीनी नहीं। और जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि इस सूरत में भी लियान होगा अगर बीवी ने इस इल्जाम लगाने के बाद 6 माह से कम के अंदर बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि इस सूरत में पता चल गया कि जिस वक्त खावंद ने हमल की नफी की थी उस वक्त हमल मौजूद था, लिहाजा ये जिमनन जिना का इल्जाम हुआ। और जिना के इल्जाम की सूरत में तो लियान होता है, लिहाजा यहां भी लियान होगा। जबकि इमाम साहब की तरफ से साहिब हिदाया ने बतलाया कि हामिला बीवी का हमल यकीनी नहीं, और तो ये जो तोहमत है जिना की ये फिलहाल तोहमत नहीं, और बच्चे की पैदाइश के बाद अगर आप इसे तोहमत करार दें तो ये तो ऐसे ही हो गया जैसे तोहमत को मुअल्लक कर दिया जाए शर्त के साथ कि अगर तू इस वक्त हामिला है तो ये बच्चा हमल मेरा नहीं, तो ये तो कजफ को मुअल्लक कर रहा है, कजफ को मुअल्लक नहीं किया जा सकता भाई। ये तो गोया हमल को मुअल्लक भी शर्त कर रहा है कि अगर तुझे हमल हुआ तो यह हमल मुझसे नहीं है। और जब 6 माह से कम के अंदर बच्चे की पैदाइश हो जाए और आप इसको कजफ करार दें तो भाई अगर ये कजफ था तो उसी वक्त कजफ होना चाहिए था, अब आकर आप इसे कजफ करार दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले तो ये कजफ नहीं था और अब यही चीज क्या बन जाए, कजफ बन जाए, तो लिहाजा ये सही नहीं है भाई। हां लेकिन अगर हमल की नफी के साथ साथ खामन ने जीना का भी इल्जाम लगाया है, यूं कहा है कि तूने जीना किया है और यह हमल मुझसे नहीं, तो जिना का भी सरीह इल्जाम साथ जिक्र किया है, तो इस सूरत में फिर इनमें लियान होगा भाई, क्योंकि जिना का इल्जाम लगाया है भाई। फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि काजी जो है इस हमल की नफी नहीं करेगा। वजह यह कि बच्चे पर जो अहकाम मुरतब होते हैं वो उसकी पैदाइश के बाद मुरतब होते हैं, तो पैदाइश से पहले उस पर हुकाम नहीं लगाया जा सकता। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बयान किया कि कोई शख्स अगर बच्चे के नसब की नफी करना चाहता है तो यह पैदाइश के इब्तदाई दिनों में ही हो सकता है, जिन दिनों में मुबारकबादें वसूल की जाती हैं और बच्चे के लिए चीजें वगैरह खरीदी जाती हैं। अगर ये मुबारकबादें वसूल कर रहा है या ये उसके बच्चे के लिए चीजें खरीद रहा है तो मालूम हुआ ये इकरार कर रहा है कि ये मेरा ही बच्चा है, लिहाजा बाद में ये इनकार करे भी तो उसका कोई एतबार नहीं, ये बच्चा इसी का शुमार होगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं کہ مدت نفاس کے اندر اندر خاوند بچے کے نسب کی نفی کر سکتا ہے اپنے آپ سے بھائی. اور پھر صاحب ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر ایک عورت دو جڑواں بچوں کو جنم دیتی ہے, یعنی وہ دونوں بطن واحد سے ہیں, میں نے آپ کو بتلایا تھا کم سے کم مدت جس کے اندر عورت ایک صحیح سلامت تندرست بچے کو جنم دے سکتی ہے وہ 6 ماہ ہے بھائی. 6 ماہ سے کم کے اندر صحیح سلامت تندرست بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو اگر ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا اور پھر 6 ماہ سے پہلے پہلے ایک اور بچے کو بھی جنم دیا, معلوم ہوا یہ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد کوئی نیا حمل نہیں ٹھہرا, کیونکہ اگر نیا حمل ٹھہرا ہوتا تو اتنی مدت میں تو صحیح سلامت بچہ نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا یہ دونوں کا حمل اکٹھا ہی ٹھہرا تھا, البتہ ایک بچے کی پیدائش پہلے ہو گئی اور ایک کی کچھ مدت کے بعد ہوئی ہے. تو یہ دونوں معلوم ہوا جڑواں بچے ہیں اور دونوں کا حمل اکٹھا ٹھہرا ہے. جب دونوں کا حمل اکٹھا ٹھہرا ہے تو دونوں میں سے ایک کا بھی خاوند اقرار کر لے کہ یہ میرا بچہ ہے تو دونوں ہی بچے اس کے شمار ہوں گے, چاہے پہلے بچے کا اقرار کرے چاہے دوسرے کا. اور اگر خاوند نفی کرتا ہے تو اگر اس نے پہلے بچے کی نفی کر دی اور دوسرے بچے کا اقرار کر لیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا, کیونکہ یہ دونوں بچے تو ایک ہی حمل سے ہیں. تو پہلے کی نفی کی گویا عورت پر زنا کا الزام لگایا اور پھر بعد میں دوسرے بچے کا اقرار کیا تو گویا اپنے آپ کو جھوٹا کہہ دیا, تو اس شخص پر حد قذف جاری ہوگی. لیکن اس کے برعکس اگر معاملہ الٹا ہوا, پہلے بچے کا اس نے اقرار کیا اور دوسرے بچے کی نفی کی, تو اس صورت میں لعان ہوگا بھائی. لیکن نسب کی نفی نہیں ہو سکے گی, لعان ہوگا کیونکہ اس نے عورت پر زنا کا الزام لگایا ہے. البتہ پہلے بچے میں جب یہ اقرار کر چکا ہے تو دوسرا بچہ بھی خود بخود اسی کا شمار ہوگا. اور اس کے بعد صاحب ہدایہ نے عینین کے مسائل ذکر فرمائے تھے کہ اگر کسی عورت کا خاوند عینین ہے یعنی نہ مرد ہے, وہ بیوی کے ساتھ صحبت پر قادر نہیں, تو قاضی اس کو 1 سال کی مہلت دے گا کہ اپنا علاج کروا لے, اور اگر وہ اس مدت کے اندر صحبت پر قادر ہو گیا تو ٹھیک, ورنہ قاضی ان دونوں میں جدائی کروا دے گا عورت کے مطالبے پر بھائی. اور نیز یہ جدائی جو ہے طلاق بائن شمار ہوگی بھائی, طلاق بائن شمار ہوگی. اور اگر خاوند یا بیوی کے اندر کوئی عیب ہو تو اس صورت کے اندر کسی کو بھی فسخ نکاح کا اختیار نہیں ہوگا. البتہ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر خاوند کو جنون, برس یا جزام کی بیماری ہو تو اس صورت میں بیوی کو اختیار ہوگا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. اب آئیے آج کے سبق پر. باب العدت, یہ باب ہے عدت کا, تو اس میں عدت کا بیان فرمائیں گے صاحب ہدایہ بھائی کہ عدت کتنی قسم پر ہے اور کس عورت کی عدت کتنی ہوگی, اور نیز اسی طرح عدت سے متعلق دیگر مسائل ذکر فرمائیں گے. باب العدت, وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا او وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيز فعدتها 3 أقراء. بھئی یاد رکھو, سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنا کہ عدت جو ہے اس عورت پر آئے گی جس کے ساتھ خاوند صحبت کر چکا ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کر لیا اور ابھی اس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی, خاوند نے اسے صحبت نہیں کی اور اسے پہلے ہی خاوند اس کو طلاق دے دے, تو اس صورت میں طلاق دیتے ہی وہ خاوند سے جدا ہو جائے گی اور اس پر عدت بھی نہیں ہے, کیونکہ خاوند نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی بھائی. تو معلوم ہوا عدت جو ہے وہ مدخول بہا عورت پر آئے گی, غیر مدخول بہا عورت پر عدت نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا, اور جب طلاق دے کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا, طلاق بائن دے یا طلاق رجعی دے. بھئی اس متن کے اندر دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے, طلاق بائن یا طلاق رجعی, تو اس صورت میں اس پر عدت آئے گی. آگے فرماتے ہیں فعدتها 3 أقراء, آخر میں فرمایا تو اس کی عدت 3 حیض ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو ماتن کو یہ قید بھی ذکر کرنا چاہیے تھی کہ خاوند نے اس عورت کے ساتھ صحبت کی ہو، لیکن یہاں تو متن میں ایسی کوئی قید ذکر نہیں. تو جواب اس کا یاد رکھنا کہ بھئی یہاں پر یہ جو متن میں آیا نا طلاقاً بائناً او رجعیاً، کہ طلاق بائن دی یا طلاق رجعی دی، اس رجعیاً کے لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ عورت مدخول بیہا ہے بھئی، کیونکہ رجعی طلاق اس کو کہتے ہیں جس کے بعد خاوند عدت کے اندر رجوع کر سکے، اور عدت تو وہیں آتی ہے جب عورت کیا ہو، مدخول بیہا ہو بھئی. لہذا رجعیاً کے لفظ سے عورت کے مدخول بیہا ہونے کا پتہ چل رہا تھا، اس لیے متن میں علیحدہ قید ذکر نہیں کی گئی. جی اب دیکھیے بھائی، کہتے ہیں وَإِذَا تَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا، اور جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بائن یا طلاق رجعی دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا ایسی عورت ہے جس کو طلاق بائن بھی وہ دے سکتا ہے اور طلاق رجعی بھی دے سکتا ہے. اس قسم کی عورت کو وہ جو بھی طلاق دے دے، چاہے بائن دے دے یا رجعی دے دے. او وقعت الفرقت بینهما بغیر طلاق، یا ان میں جدائی واقع ہو بغیر طلاق کے. بھئی بعض اوقات جدائی جو ہے وہ بغیر طلاق کے آتی ہے، مثلا اگر جدائی عورت کی جانب سے آئے، مثلا ایک صغیرہ تھی اس کا نکاح کروا دیا ولی نے باپ یا دادا کے علاوہ نے، کیونکہ باپ اور دادا اگر نکاح کروائیں گے تو اس کو خیار بلوغ نہیں ملے گا. تو ایک صغیرہ تھی، باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے اس کا نکاح کروا دیا تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ جس مجلس میں یہ بالغ ہوگی یہ اسی وقت فوراً اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے، اور اس کو خیار بلوغ کہتے ہیں. تو دیکھو یہاں پر یہ جو فسخ نکاح آیا کس کی طرف سے آیا؟ عورت کی طرف سے آیا ہے، لہذا اس کو طلاق نہیں کہتے، یہ فسخ نکاح ہے، کیونکہ طلاق تو خاوند کی طرف سے آیا کرتی ہے، اور یہاں پر نکاح کا توڑنا کس کی طرف سے پایا جا رہا ہے؟ اس صغیرہ کی طرف سے جو ابھی بالغہ ہوئی ہے. تو یہ فسخ نکاح ہے، یہ جدائی بغیر طلاق کے واقع ہوئی ہے. یہ اسی طرح آقا نے اپنی باندی کا نکاح کروایا ہوا تھا اور پھر اب آقا اس کو آزاد کرتا ہے، تو باندی کی تو دو طلاقیں ہوتی ہیں، اب جب یہ آزاد ہوگی اس کا خاوند تین طلاقوں کا مالک بن جائے گا، تو خاوند کی ملکیت اس پر بڑھ رہی ہے، لہذا شریعت نے اس باندی کو بھی اختیار دیا ہے، یہ اسی مجلس کے اندر جس مجلس کے اندر اس کو اپنے آزاد ہونے کی اطلاع ملے اسی مجلس کے اندر اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے، اور اس کو خیار عتق کہتے ہیں. خیار عتق کی آزادی کی وجہ سے اس کو اختیار ملا ہے. یہ اسی طرح میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کا مالک بن جائے تو اس صورت میں بھی نکاح جو ہے ختم ہو جاتا ہے. مثلا ایک شخص نے باندی کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا اور بعد میں یہ اس باندی کو خرید لیتا ہے، تو خریدتے ہی فوراً نکاح فسخ ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ خریدنے کی وجہ سے اس آدمی کو مل کے یمین حاصل ہو گئی، یہ اس عورت کی پوری ذات ہی کا مالک بن گیا. پہلے صرف وہ منافع کا مالک تھا، صرف صحبت کرنے کا مالک تھا اس عورت کے ساتھ، اب اس کی پوری ذات کا مالک بن گیا، اور جب پوری ذات کا مالک بن گیا تو اب وہ جو مل کے نکاح ہے اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہ رہی، کوئی حاجت اور ضرورت نہ رہی بھائی. تو لہذا اب مل کے نکاح ختم ہوئی، یہ بھی کیا ہے؟ جدائی ہے بغیر طلاق کے. یہ اسی طرح عورت جو ہے وہ آزاد تھی اور خاوند اس کا غلام تھا، عورت نے اپنے خاوند کو خرید لیا تو خریدتے ہی فوراً نکاح ختم ہو گیا اور یہ اس کا غلام بن گیا بھائی، کیونکہ اس صورت میں عورت جو ہے خاوند اس کے منافع کا مالک تھا اور یہ خاوند کے پوری ذات کی مالک بن گئی. تو ایک ہی عورت مملوک بھی ہو جائے اور مالک بھی ہو جائے، یہ ایک ہی خاوند مالک بھی ہو جائے اور مملوک بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. تو یہی بیوی خاوند کی طرف نسبت کریں تو مملوک بھی ہے کہ خاوند کو اس پر مل کے نکاح حاصل ہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو یہ مالکن بھی ہے کیونکہ خاوند اس کا مملوک ہو گیا ہے، اور ایک ہی عورت ایک ہی شخص کے اعتبار سے مالکن بھی ہو اور مملوکہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. تو لہذا مل کے نکاح ختم ہو جائے گا، اب یہ صرف مالکن ہے اور وہ اس کا غلام ہے بھائی. تو یہاں بھی اب دیکھو جو نکاح ٹوٹا ہے وہ جدائی بغیر طلاق کے آئی ہے. یہ اسی طرح نکاح فاسد کے اندر جو جدائی آئے بھائی، نکاح فاسد آپ پڑھ چکے ہیں کہ نکاح فاسد اور باطل ایک ہی چیز ہیں بھائی، چاہے نکاح فاسد کہا جائے چاہے نکاح باطل، بھائی شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ صرف نام کا نکاح ہے بھائی. مثلاً ایک شخص نے ایک عورت سے اس کی عدت کے دوران نکاح کر لیا، حالانکہ عدت کے دوران تو نکاح جائز نہیں ہے. یا ایک شخص نے بغیر گواہوں کے ایک عورت سے نکاح کر لیا، بھائی گواہوں کے بغیر تو نکاح نہیں ہو سکتا. یا ایک شخص کے نکاح میں چار بیویاں موجود ہیں اور وہ پانچویں سے نکاح کر لیتا ہے، یہ نکاح بھی صحیح نہیں. یا ایک شخص کے نکاح میں ایک عورت ہے اور یہ شخص اپنی اس بیوی کی بہن کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں. تو یہ سب نکاح فاسد ہیں بھائی، تو ان میں نکاح ہوا ہی نہیں. لہذا جب ان کو مسئلے کا پتہ چل گیا، انہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا، یا قاضی نے ان کے درمیان جدائی کروا دی، تو ان تمام صورتوں کے اندر عورت پر عدت لازم ہوگی، اس کو عدت گزارنا پڑے گی. تو کہتے ہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا، کہ کوئی شخص جب اپنی بیوی کو طلاق بائن یا رجعی طلاق دے، او وقعت الفرقت بینهما بغیر طلاق، یا ان دونوں میں جدائی واقع ہو بغیر طلاق کے، وہی حرۃٌ ممن تحیض، اور یہ آزاد عورت ہے ان عورتوں میں سے جن کو حیض آتا ہے، فعدتها ثلاثة اقراء، تو اس کی عدت تین حیض ہیں، لقوله تعالى، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں جو ہیں، يتربصن بأنفسهن، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، ثلاثة قروء، تین حیضوں تک، تین حیضوں تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اس کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہیں. والفرقت اذا كانت بغیر طلاق، تو یہاں سوال پیدا ہوا کہ قرآن کے اندر تو مطلقات کا ذکر ہے کہ جس عورت کو طلاق مل گئی وہ اپنے آپ کو روکے گی تین حیضوں تک، جبکہ متن کے اندر تو آیا بغیر طلاق کی بھی جب جدائی آئے گی خاوند سے تو وہاں پر بھی عدت لازمی ہے. تو اس کی اب وجہ بیان فرما رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ طلاق والی کے اندر عدت اس لیے واجب کی گئی ہے تاکہ عورت کے رحم کی صفائی کا پتہ چل جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ کہیں یہ عورت اپنے خاوند سے حاملہ تو نہیں تھی، اس کے پیٹ میں خاوند کا بچہ تو نہیں ہے، لہذا اس لیے عورت کو عدت گزارنا پڑتی ہے. اور یہی علت وہ بغیر طلاق کے جو جدائی آئے اس کے اندر بھی موجود ہے، بغیر طلاق کے جدائی آئی ہے لیکن اس عورت کے ساتھ خاوند صحبت کر چکا تھا، تو ہو سکتا ہے یہ بھی کیا ہو، یہ بھی کہیں حاملہ نہ ہو، تو لہذا اس پر بھی عدت واجب ہوگی بھائی، تو وہاں بھی رحم کی صفائی کا جاننا ضروری ہے، تو لہذا وہاں بھی عدت گزارنا پڑے. دونوں میں عدت کے وجوب کا سبب براءت رحم کو جاننا ہے. دونوں میں عدت کے وجوب کا سبب کیا ہے، دونوں میں عدت کیوں واجب ہوگی، تاکہ رحم کی صفائی کا پتہ چل جائے بھائی. تو کہتے ہیں والفرقت اذا كانت بغیر طلاق، اور جدائی جب وہ بغیر طلاق کے ہو، فہی فی معنی طلاق، تو یہ بھی طلاق ہی کے معنی میں ہے، لان العدت وجبت، اس لیے کیونکہ عدت جو ہے وہ واجب ہوئی ہے، للتعرف عن براءة الرحم، تاکہ رحم کی صفائی کو جان لیا جائے، براءت کا معنی ہے صفائی، لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم، اس لیے کیونکہ عدت اس لیے واجب ہوئی ہے تاکہ رحم کی صفائی کو جان لیا جائے، فی الفرقة الطارئة على النكاح، اس جدائی کے اندر جو طاری ہوئی ہے نکاح پر، یعنی جو نکاح پر نازل ہوئی ہے. بھئی دیکھو نا، مطلقہ کے اوپر عدت واجب ہے، کیوں واجب ہے عدت، کیونکہ یہ جدائی نکاح کے اوپر آئی ہے، اور نکاح کے اندر تو خاوند نے صحبت کی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ عورت کا رحم مشغول تو نہیں، عورت کا رحم حمل سے خالی ہے. اور فرقت بغیر طلاق کے جب ہو تو وہاں بھی خاوند جو ہے صحبت کر چکا ہے بھائی، تو وہاں بھی یہ علت موجود ہے، تو وہاں پر بھی عدت واجب ہوگی. پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں لأن العدۃ وجبت للتعرف عن براءة الرحم، اس لیے کیونکہ عدت واجب ہوئی ہے تاکہ پتہ چل جائے رحم کی صفائی کا، فی الفرقۃ الطارئۃ علی النکاح، اس جدائی کے اندر جو نازل ہوئی ہے نکاح پر، وہادا یتحقق فیہا, اور یہ والا معنی جو ہے فرقت بغیر طلاق میں بھی پایا جاتا ہے. وہاں پر بھی خاوند صحبت کر چکا ہے تو وہاں بھی تاکہ رحم کی صفائی کا پتہ چل جائے بھائی. تو کہتے ہیں وہادہ یتحقق فیہا, اور یہ والی علت جو ہے فرقت بغیر طلاق میں بھی پائی جاتی ہے. والاقراء الحیض عندنا وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی الاقہار. اب بھائی آیت میں آیا تھا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء, اس قروء سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھو ہمارے نزدیک قروء سے مراد حیض ہیں, اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قروء سے مراد طہر ہیں بھائی. یاد رکھو یہ قروء جمع ہے قر ان یا قر ان کی بھائی, یہ قروء جمع ہے قر ان یا قر ان کی بھائی. بہت سی کتابوں میں قر ان قاف کے فتحہ کے ساتھ لکھا ہے, اور لغت وغیرہ میں دیکھیں تو قاف کے ضمہ کے ساتھ ہے. تو یہ قروء جمع ہے قر ان یا قر ان کی, اور یہ ازداد میں سے ہے. یاد رکھو عربی زبان میں بعض اوقات ایک ہی لفظ کے دو ایسے معنی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. مثلا ایک ہی لفظ ہے اس کا معنی صبح بھی اور اس کا معنی شام بھی. دیکھو صبح اور شام تو ایک دوسرے کی ضد ہیں. یا جیسے ایک ہی لفظ ہے اس کا معنی سردی بھی اور گرمی بھی, بھائی سردی اور گرمی تو اس ایک دوسرے کی ضد ہیں. یا جیسے ایک ہی لفظ ہو اس کا معنی روشنی بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو, بھائی روشنی اور اندھیرا تو ایک دوسرے کی ضد ہیں بھائی. تو اس قسم کے الفاظ کو ازداد کہتے ہیں. جیسے بیع ہے, بیع کا معنی خریدنا بھی اور بیچنا بھی, البتہ یہ زیادہ استعمال اب بیچنے میں ہوتا ہے. اسی طرح شراء, شراء کا معنی خریدنا بھی اور بیچنا بھی, تو یہ بھی ازداد میں سے ہے, البتہ زیادہ تر یہ خریدنے میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح قر ان یا قر ان کا جو لفظ ہے اس کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں اور اس کے معنی طہر کے بھی ہیں, اور حیض اور طہر تو ایک دوسرے کی ضد ہیں بھائی. تو اس قسم کے الفاظ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ازداد میں سے ہیں. یہ ازداد میں سے ہیں. ازداد جمع ہے ضد کی بھائی, ضاد کے ساتھ, یعنی اس کے دو ایسے معنی ہیں جو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں, ایک دوسرے کے مخالف ہیں بھائی. تو قروء کا معنی حیض بھی اور قروء کا معنی طہر بھی. تو ہم یہاں قروء کا معنی حیض کے کرتے ہیں, جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں قروء کا معنی طہر کے کریں گے. تو ہمارے نزدیک مطلقہ کی عدت تین حیض ہیں, جبکہ ان کے نزدیک مطلقہ کی عدت تین طہر ہیں بھائی. تو کہتے ہیں والاقراء الحیض عندنا, اور اقراء جو ہیں الحیض, حیض جمع ہے حیض کی. والاقراء الحیض عندنا, اور اقراء جو ہیں وہ حیض ہیں ہمارے نزدیک. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی الاطہار, اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اقراء جو ہیں وہ طہر ہیں. واللفظ حقیقت فیہما, اور یہ لفظ قر ان یا قر ان جو ہے حقیقت فیہما, یہ ان دونوں معنی کے اندر حقیقت ہے. یہ ان دونوں میں حقیقت ہے, یعنی یہ دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں. یعنی اسی لفظ کو طہر کے لیے بھی وضع کیا گیا اور اسی لفظ کو حیض کے لیے بھی وضع کیا گیا, تو یہ دونوں اس کے حقیقی معنی ہے. معلوم ہوا یہ لفظ ازداد میں سے ہے, یہ قر ان یا قر ان ازداد میں سے ہے. تو کہتے ہیں واللفظ حقیقت فیہما, اور یہ لفظ قر ان جو ہے یہ حقیقت ہے ان دونوں کے اندر, یعنی حیض اور طہر میں. اذ ہوا من الازدادی, اس لیے کیونکہ یہ لفظ ازداد میں سے ہے. کذا قال ابن السکیت, اسی طرح ابن سکیت نے کہا ہے. ابن سکیت جو ہے یہ عربی لغت کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں بھائی. انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قر ان کس میں سے ہے, ازداد میں سے ہے. تو یہ ابن سکیت کا حوالہ دیا صاحب ہدایہ نے, اور یاد رکھیے یہ ابن سکیت جو ہیں یہ شیعہ تھے بھائی. تو کہتے ہیں کذا قال ابن السکیت, اسی طرح ابن سکیت نے کہا ہے. ولا ينتظمهما جملة للاشتراك, ولا ينتظمهما جملة, اور یہ لفظ ان دونوں کو شامل نہیں ہوگا جملتا اکٹھا. یعنی آپ قرو کا لفظ ذکر کریں اور اس سے طہر بھی مراد لے لیا جائے اور عین اسی وقت اس سے حیض بھی مراد لے لیا جائے. نہیں بھائی, ایک وقت میں لفظ کے ایک ہی معنی کا آپ ارادہ کر سکتے ہیں, دونوں معنی کا ارادہ جائز نہیں بھائی, کیونکہ اس صورت میں عموم اشتراک لازم آئے گا بھائی. عموم اشتراک, یہ لفظ مشترک ہے تو آپ نے اس کے اشتراک کو عام کر دیا, اس کے ہر معنی کا ارادہ کر لیا بھائی. ہر معنی کا ارادہ نہیں کر سکتے آپ, ایک وقت میں ایک ہی معنی کا ارادہ کر سکتے ہیں, تو عموم اشتراک جائز نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولا ينتظمهما جملتن, اور یہ لفظ ان دونوں کو اکٹھا شامل نہیں ہوگا. جملتن اکٹھا, ولا ينتظمهما جملتن, اور یہ لفظ قرعن یا قرعن جو ہے یہ دونوں کو یعنی حیض اور طہر کو شامل نہیں ہو سکتا. جملتن اکٹھا ہی اشتراک کی وجہ سے کہ صورت میں اشتراک لازم آتا ہے بھائی, اور وہ جائز نہیں بھائی. والحمل على الحیض اولا, اور حیضوں پر حمل کرنا یہ اولا ہے. حیضوں پر محمول کرنا اولا ہے بھائی, کیوں؟ وجہ کیا؟ کہتے ہیں اما عملا بلفظ الجمع, یا تو لفظ جمع پر عمل کرتے ہوئے. بھائی دیکھو قرآن میں کیا آیا ہے, ثلاثت قروء, کہ متعلقہ عورت اپنے آپ کو روکے گی تین قروء تک. اب ہمارے نزدیک قرو جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم تین افراد پر ہوتا ہے, لہذا اگر آپ قرو سے حیض مراد لیں گے تو پھر ہی جمع پر عمل ہو سکے گا, کیونکہ طلاق دینے کا مشروع طریقہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ طلاق طہر میں دی جائے, اور طہر بھی ایسا ہو کہ اس میں صحبت نہ کی ہو. تو جب طلاق طہر کے اندر دیں گے تو اگلے تین حیض پورے پورے شمار کر لیں گے. اور اگر قرو کا معنی یہاں طہر کے کریں جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے, تو اس صورت میں تین طہروں پر عمل نہیں ہوتا پوری طرح, اس لیے کیونکہ جس طہر میں طلاق دی ہے امام شافعی رحمہ اللہ اس کو بھی عدت میں شمار کرتے ہیں. تو ایک یہ والا طہر اور دو اگلے پورے طہر. تو یہ جو طہر ہے جس میں طلاق دی ہے اس کا کچھ وقت تو گزر چکا ہے, چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ گزرا ہو, اس کا کچھ وقت تو گزر چکا ہے, لہذا اگلے دو طہر بھی ملا لیں گے تو پورے تین طہر نہ ہوئے, تین سے کچھ کم ہو گئے. اور حالانکہ جمع کے کم از کم کتنے افراد ہوتے ہیں؟ تین افراد ہوتے ہیں. تو اگر قرو کا معنی حیض کے کریں گے تو جمع کے لفظ پر عمل ہو جائے گا, قرو کے لفظ پر عمل ہو جائے گا, کم از کم تین ہے ضرور آئیں گے اس میں. اور اگر قرو کا معنی طہر کے کریں تو پھر جمع کے لفظ پر عمل نہیں ہو سکے گا کیونکہ تین افراد وہاں نہیں بنتے پورے. تو کہتے ہیں والحمل على الحیض اولا, اور حیضوں پر محمول کرنا یہ بہتر ہے. اما عملا بلفظ الجمع, یا تو لفظ جمع پر عمل کرنے کی وجہ سے. لأنه لو حمل على الاطہار, اس لیے کیونکہ اس قرو کو اگر طہروں پر محمول کیا جائے. والطلاق یوقع فی طہر, اور حال یہ ہے کہ طلاق بھی طہر میں ہی واقع کی جاتی ہے. تو لم یبق جمعا, تو اس صورت میں یہ جمع ہو کر باقی نہیں رہیں گے. یہ طہر جمع ہو کر باقی نہیں ہے کیونکہ ایک طہر کے اندر تو طلاق دی ہے, اس کا تو کچھ حصہ گزر گیا تو تین طہر پورے نہ ہوئے. او لأنہ, یا دوسری وجہ کہ حیض پر محمول کرنا اولا ہے. کہتے ہیں او لأنہ معرف لبراءت الرحم, یا اس لیے کیونکہ یہ جو حیض ہوتا ہے یہ رحم کی صفائی کی پہچان کرواتا ہے. حیض آئے گا تو پتا چل گیا رحم حمل کے ساتھ مشغول نہیں ہے, رحم صاف ہے, تو لہذا معلوم ہوا یہ حیض جو ہے یہ رحم کی صفائی کی پہچان کرواتا ہے. اور عدت کے ذریعے مقصود بھی کیا ہوتا ہے؟ رحم کی صفائی کو ہی جاننا مقصود ہوتا ہے. او لأنہ معرف لبراءت الرحم, یا اس لیے کیونکہ یہ جو حیض ہے یہ رحم کی صفائی کی پہچان کرواتا ہے. وہو المقصود, اور یہی تو عدت کے ذریعے مقصود ہوتا ہے کہ رحم کی صفائی کا پتہ چل جائے. او لقوله علیہ الصلاۃ والسلام, اب تیسری وجہ ترجیح ذکر کر رہے ہیں. او لقوله علیہ الصلاۃ والسلام, یا حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا وعدت الامت حیضتان, باندی کی عدت دو حیض ہیں. باندی کی عدت دو حیض ہیں, जब बांदी की इद्दत हैज के साथ शुमार की जा रही है, मालूम हो आजाद औरत की इद्दत भी हैज के साथ ही शुमार की जाएगी। तो कहते हैं औली कौल ही अलैहि सलाम व इद्दतुल अमति हैजतान, और बांदी की इद्दत दो हैज हैं, फयल तहिकु बयानन बिही, तो लिहाजा ये हदीस जो है ये मिल जाएगी बयानन बयान होकर बिही उस लफ्ज कुरू के साथ या अल्लाह के कौल के साथ। ये हदीस अल्लाह के कौल के लिए बयान बनकर मिल जाएगी, यानी उसके लिए बयान बन जाएगी। बात समझ में आ गई। तो हमारे नजदीक कुरू को हैज पर महमूल करना औला है, एक तो इस वजह से कि सूरत में जमा पर अमल हो जाएगा, अगर इसका माना तोहर के करें तो फिर तीन तोहर तो पूरे नहीं होते तो जमा पर अमल ना हो सकेगा, और या इसलिए क्योंकि हैज के जरिए रहम की सफाई का पता चलता है और इद्दत के जरिए मकसूद भी रहम की सफाई का पता चलाना है। यह इस वजह से कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने बांदी की इद्दत दो हैज करार दिए हैं, तो जब बांदी की इद्दत हैजों के साथ शुमार है तो आजाद औरत की इद्दत भी हैजों के साथ ही शुमार होगी भाई। तो कहते हैं फयल तहिकु बयानम बिही, तो लिहाजा यह हदीस बयान होकर मिल जाएगी उस अल्लाह के कौल के साथ। वह इन कानत मिन मन ला तहीज मिन सिगरिन औ किबरिन फइद्दतुहा सलासतु अशहुरिन, भाई अगर औरत को हैज नहीं आता, सगीरा है यानी नाबालिगा है या बड़ी उम्र की हो चुकी है, अब उसके हैज बंद हो गए हैं, याद रखो औरत जो है 50-55 साल की उम्र में औरत के हैज बंद हो जाते हैं और इसको आयिसा कहते हैं। आयिसा यय असु बाबे समीआ है अलीमा, आयिसा यय असु, और इसका माना है मायूस होना। तो ये औरत जब 50-55 साल की हो गई, हैज बंद हो गए, तो ये भी अब औलाद से मायूस है, अब औलाद नहीं हो सकती। याद रखो जब तक औरत को हैज आ रहे हैं औलाद हो सकती है, और जब हैज बंद हो गए तो अब औलाद की कोई सूरत नहीं है भाई। तो ये औरत जो 50-55 साल में जिसके हैज बंद हो गए, ये भी क्या है, आयिसा है यानी ना उम्मीद है, अगर अभी तक इसकी औलाद नहीं हुई तो अब कोई उम्मीद नहीं औलाद होने की। तो देखो अगर लड़की सगीरा है नाबालिगा है या वो आयिसा है तो उनकी इद्दत कैसे शुमार करेंगे, उनको तो हैज आता ही नहीं, तो बतलाएंगे कि भाई उनके लिए एक महीना एक हैज के कायम मकाम है, लिहाजा वो तीन महीने गुजार लेंगी तो उनकी इद्दत पूरी हो जाएगी। तो कहते हैं वह इनकानत में मन ला तहीज मिन सिगरिन औ किबरिन, और अगर औरत जो है वो उनमें से है जिसको हैज नहीं आता, मिन सिगरिन सगीरा होने की वजह से, औ किबरिन या बड़ी उम्र वाली होने की वजह से, फइद्दतुहा सलासतु अशहुरिन, तो उसकी इद्दत जो है वो तीन महीने हैं, लिकौलिहि तआला अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वल्लाई यइस्न मिनल महीज मिन निसाइकुम अल आयह, वल्लाई यइस्ना, और वो औरतें जो मायूस हो गई हैं, मिनल महीज हैज से, मिन निसाइकुम तुम्हारी बीवियों में से, और वो औरतें जो मायूस हो गई हैं हैज से, मिन निसाइकुम तुम्हारी बीवियों में से, आगे अल्लाह फरमाते हैं इनिर्तब तुम, अगर तुम्हें उनके बारे में शक है कि इनकी इद्दत कैसे शुमार करें, फइद्दतु हुन्ना सलासतु अशहुरिन, तो याद रखो उनकी इद्दत तीन माह है भाई। और फिर इससे आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लाई लम यहिज़ना, और इसी तरह वो औरतें भी जिनको हैज नहीं आया, यानी अभी तक जिनको हैज नहीं आया, फिर देख लीजिए वल्लाई यइस्न मिनल महीज मिन निसाइकुम इनिर्तबतुम फइद्दतुहुन्न सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिज़ना, वल्लाई यइस्न मिनल महीज, और वो औरतें जो मायूस हो गई हैं हैज से, मिन निसाइकुम तुम्हारी बीवियों में से, इनिर्तब तुम फइद्दतुहुन्न सलासतु अशहुरिन, अगर तुम्हें उनके इद्दत के बारे में शक है कि कैसे उसको शुमार करें, फइद्दतुहुन्न सलासतु अशहुरिन, तो उनकी इद्दत तीन महीने है, वल्लाई लम यहिज़ना, और इसी तरह वो औरतें भी जिनको हैज नहीं आया, यानी अभी तक जिनको हैज नहीं आया। अब देखिए फिर मतन पर कहते हैं जिन औरतों को हैज नहीं आता उनकी इद्दत तीन महीने हैं, लिकौलिही ताला अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, वल्लाई यइस्न मिनल महीज मिन निसाइकुम, और वो औरतें जो हैज से मायूस हैं, मिन निसाइकुम तुम्हारी बीवियों में से, अल आया आई الآیت معلومۃ, آیت معلوم ہے, ہم نے کچھ حصہ ذکر کر دیا, باقی آپ پڑھ لیجئے. یا اقرأ الآیت, نصب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آیت ہم نے کچھ حصہ ذکر کر دیا, آپ پوری آیت پڑھ لیجئے. وَكَذَا الَّتِي بَلَغَتْ بِالسِّنِّ وَلَمْ تَحِزْ بِآخِرِ الْآیَتِ. جی, وَكَذَا الَّتِي بَلَغَتْ, اسی طرح وہ لڑکی, التی بلغت بالسنی, جو بالغہ ہو گئی ہے, بالسنی عمر کے اعتبار سے, ولم تحیض, اور حال یہ ہے کہ اس کو حیض نہیں آیا, اس کی عدت بھی کیا ہے, 3 مہینے ہے. یاد رکھو, یاد رکھو, صاحبین کے نزدیک جب لڑکی 15 سال کی ہو جائے اور ابھی تک اس کو حیض نہیں آیا تو یہ بالغہ شمار ہوگی اور یہ احکام کی مکلف ہو جائے گی اور اس پر تمام شرعی احکام لاگو ہو جائیں گے بھائی. جبکہ امام صاحب کے نزدیک یہ بلوغت کی عمر 17 سال ہے, ان کے نزدیک لڑکی 17 سال کی ہو گئی ہے اور ابھی تک اس کو حیض شروع نہیں ہوا تو اس پر بھی تمام شرعی احکام لاگو ہو جائیں گے. اب یہ مکلف بن گئی ہے, اس کو بالغہ شمار کیا جائے گا اور تمام بالغوں والے احکام اس پر اب جاری ہوں گے. تو صاحبین کے نزدیک 15 سال کی عمر میں لڑکی بالغہ شمار کی جائے گی, اور جبکہ امام صاحب کے نزدیک لڑکی جو ہے وہ 17 سال کی عمر میں بالغہ شمار ہوگی اور اس پر تمام احکام جاری ہو جائیں گے. اور علماء نے صاحبین کے قول کو ترجیح دی ہے بھائی, لڑکا یا لڑکی 15 سال کی عمر کو پہنچ جائیں پھر وہ بالغ ہی شمار ہوتے ہیں, ان پر بالغوں ہی کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں, چاہے بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو لیکن عمر 15 سال ہو گئی تو لڑکا ہو یا لڑکی وہ بالغ شمار ہوتے ہیں اور ان پر وہ تمام احکام لازم ہو جائیں گے جو بالغوں پر لازم ہوتے ہیں بھائی. تو لہذا اگر کوئی لڑکی 15 سال کی عمر تک پہنچ گئی ہے, ابھی تک اس کا حیض شروع نہیں ہوئے, تو یہ بھی جب عدت گزارے گی تو مہینوں کے ساتھ شمار کرے گی بھائی. تو کہتے ہیں وَقَذَا الَّتِي بَلَغَتْ بِالسِّنِّ, اور اسی طرح ہے وہ لڑکی جو عمر کے اعتبار سے بالغہ ہو چکی ہے, وَلَمْ تَحِضْ, اور حال یہ ہے اس کو حیض نہیں آیا. بھئی اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں بِآخِرِ الْآیَتِ, آیت کے آخر کی وجہ سے, آیت کے آخر کی وجہ سے. ابھی میں نے ترجمہ ذکر کیا, وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ, اور وہ لڑکیاں جن کو ابھی حیض نہیں آیا بھائی, تو معلوم ہوا ان کی بھی عدت 3 مہینے ہے بھائی. تو کہتے ہیں بھی آخر الآیتی, آیت کے آخر کی وجہ سے, وہ ان کانت حاملن, اور اگر متعلقہ جو ہے وہ حاملہ ہے, فعدتها ان تزع حملها, تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل کو جنم دے دے. وزع حمل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حمل کو جنم دینا. تو کہتے ہیں وہ ان کانت حاملن فعدتها ان تزع حملها, اور اگر متعلقہ جو ہے وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے, لقوله تعالی, اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ, اور حمل والیاں جو ہیں, أَجَلُهُنَّ, ان کی مدت جو ہے, أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, یہ کہ وہ وضع حمل کر دیں. ان کی مدت یعنی عدت جو ہے, مراد عدت ہے, تو حمل والیاں جو ہیں ان کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے. وَإِن كَانَتْ أَمَتًا فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ, اور اگر متعلقہ جو ہے وہ باندھی ہے تو اس کی عدت 2 حیض ہیں, لقوله علیہ الصلاۃ والسلام, حضور علیہ السلام کے اس قول مبارک کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا, طلاق الامت تطلیقتانی وعدتها حیضتانی, کہ باندی کی طلاقیں جو ہیں وہ 2 طلاقیں ہیں اور اس کی عدت 2 حیض ہیں. ولئن الرق منصف, اور نیز اس لیے کیونکہ غلامی جو ہے وہ تنصیف کرتی ہے, نصف ینصف, تنصیف کا کیا معنی؟ آدھا کرنا, اس لیے کیونکہ غلامی جو ہے منصف, وہ تنصیف کرنے والی ہے. والحیضت لا تتجزأ, بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزاد عورت کی عدت 3 حیض ہیں تو باندی کی عدت 1.5 حیض ہونا چاہیے تھا, لیکن حیض کی تنصیف نہیں ہو سکتی, حیض کے آدھا ہونے کا پتہ نہیں چل سکتا, تو لہذا دوسرے حیض کو بھی پورا ہی شمار کیا جائے گا, تو لہذا باندی کی عدت 2 حیض ہے. جو کہتے ہیں والحیضۃ لا تتجزأ، اور حیض جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا، فکملۃ تو وہ پورا ہوگا، فصارت حیضۃین تو اس کی عدت جو ہے وہ دو حیض ہو گئی، وإلیہ اشار عمر رضی اللہ تعالی عنہ بقولہ، اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس قول کے ذریعے، آپ نے فرمایا لو استطعت لجعلتها حیضۃ ونصفا، لو استطعت اگر میں استطاعت رکھتا، لجعلتها حیضۃ ونصفا تو میں اس کو ڈیڑھ حیض بنا دیتا، اگر میں اس استطاعت رکھتا تو باندی کی عدت میں ڈیڑھ حیض بنا دیتا، یعنی ایک پورا حیض اور ایک آدھا حیض. تو اسی کی طرف اشارہ کیا، کس بات کی طرف، کہ حیض کی تنصیف نہیں ہو سکتی، اس کے آدھا ہونے کا پتہ ہی نہیں چل سکتا کب آدھا ہوا ہے. تو یہ معنی ہے لو استطعت لجعلتها حیضۃ ونصفا، کہ اگر میں استطاعت رکھتا تو میں اس باندی کی عدت کو ایک پورا حیض اور ایک نصف حیض بنا دیتا. وان کانت لا تحیض فعدتها شهر ونصف، وان کانت لا تحیض، اور اگر وہ باندی ایسی ہے کہ اس کو حیض نہیں آتا، تو فعدتها شهر ونصف تو اس کی عدت جو ہے ایک مہینہ اور نصف ہے، یعنی ڈیڑھ مہینہ ہے. بھائی حیض کی تو تنصیف نہیں ہو سکتی، لیکن مہینے کی تو تنصیف ہو سکتی ہے، اس کو تو ادا کیا جا سکتا ہے. لہذا اگر باندی ایسی ہے کہ اس کو حیض نہیں آتا تو اس کی عدت ڈیڑھ مہینہ ہے. تو کہتے ہیں وہ انکانت لا تحیض، اور اگر باندی ایسی ہے کہ اس کو حیض نہیں آتا، فعدتها شهر ونصف تو اس کی عدت جو ہے ایک پورا مہینہ اور ایک نصف مہینہ ہے. لانه متجزئ، اس لیے کیونکہ مہینہ جو ہے وہ تقسیم ہو سکتا ہے. فامکن تنصیفه عملا بالرق تو ممکن ہے اس مہینے کی تنصیف، یعنی اس کو آدھا کرنا ممکن ہے، عملا بالرق غلامی پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ یہ باندی ہے غلام ہے، غلامی پر عمل کرتے ہوئے، یعنی غلامی کے مقتضا پر عمل کرتے ہوئے، غلامی تقاضا کرتی ہے کہ اس کی عدت آدھی ہونی چاہیے. تو یہ معنی ہے فَأَمْكَنَ تَنْصِيفُهُ عَمَلًا بِالرِّقِ تو لہذا اس مہینے کی تنصیف تو ممکن ہے غلامی کے مقتضا پر عمل کرتے ہوئے. وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ فِي الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ اب بھائی عدت وفات کا ذکر آیا، اگر خاوند کا انتقال ہو جائے تو پھر اس صورت میں کتنی عدت آئے گی. بھائی اس سے پہلے مطلقہ کی عدت تھی، یا اسی طرح جو بغیر طلاق کے جدائی جہاں آ جائے ان کی عدت تھی، اب اگر خاوند کا انتقال ہو تو اس کی عدت بیان کریں گے. تو کہتے ہیں وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ فِي الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ اور آزاد عورت کی عدت خاوند کی وفات کے اندر أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ چار مہینے اور دس دن ہیں. لقوله تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا شروع میں آیت اس طرح ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں، یعنی خاوند کا انتقال ہوا اور بیوی زندہ ہے، تو يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تو یہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا چار مہینے اور دس دن. خاوند کا انتقال اور بیوی زندہ ہے تو عدت کتنی، چار مہینے دس دن. اور یاد رکھو چاہے یہ حیض والی ہو، چاہے اس کو حیض آتا ہو، چاہے حیض نہ آتا ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، مدخول بیہا ہو یا غیر مدخول بیہا ہے، نکاح ہوا تھا ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور خاوند کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت بھی چار مہینے دس دن ہیں، اور چاہے عائسہ ہو چاہے غیر عائسہ، تمام عورتوں کی عدت خاوند کی وفات پر کتنی ہے، چار مہینے دس دن، چاہے بالغہ ہو چاہے نابالغہ، چاہے مدخول بیہا ہو چاہے غیر مدخول بیہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں البتہ اگر حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہوگی، تو صرف حاملہ کا الگ حکم ہے، باقی وفات کی صورت میں باقی سب کا ایک ہی حکم ہے. اور باندی، باندی کا حکم نصف ہوگا بھائی، آزاد عورت سے نصف، آزاد عورت کا کتنا ہے، چار مہینے دس دن، تو باندی کا ہوگا دو مہینے پانچ دن بھائی. تو کہتے ہیں وعدت الحرۃ فی الوفات اربعۃ اشہر وعشر, اور آزاد عورت کی عدت خاوند کی وفات کے اندر چار مہینے اور دس دن ہیں. لقولہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے, ویذرون ازواجا, اور انہوں نے اپنے پیچھے بیویوں کو چھوڑا, یتربصن بانفسہن, تو وہ اپنے آپ کو روکیں گی, اربعۃ اشہر وعشرا, چار مہینے اور دس دن تک, وعدت الامت شہران وخمسۃ ایام, اور باندی کی عدت جو ہے وفات کے اندر دو مہینے اور پانچ دن ہیں, لأن الرق منصف, اس لیے کیونکہ غلامی جو ہے وہ آدھا کر دیتی ہے, وإن كانت حاملا, اور اگر عورت حاملہ ہے, خاوند کی وفات ہوئی اور عورت حاملہ ہے, فعدتها ان تضع حملها, تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے, کہ وہ حمل کو جنم دے دے, لإطلاق قوله تعالی, اللہ تعالی کے اس قول کے مطلق ہونے کی وجہ سے, وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن, وأولات الأحمال, اور وہ جو حمل والیاں ہیں, أجلهن, ان کی مدت جو ہے یعنی ان کی عدت جو ہے, أن يضعن حملهن, کہ وہ اپنے حمل کو جنم دے دیں, کہ وہ اپنے حمل کو جنم دے دیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے, یہ مطلق ہے, اس میں یہ قید نہیں ہے کہ یہ عورت آزاد ہو, یہ حاملہ اگر آزاد ہو تو پھر اس کی یہ عدت ہے نہیں. معلوم ہے چاہے حاملہ آزاد ہو خاوند کی وفات کے وقت, چاہے باندی ہو, دونوں کی عدت یہی ہے. اور نیز یہ عدت مطلق ہے, یہاں یہ قید نہیں ہے کہ حمل والیوں کی عدت طلاق وضع حمل ہے. حمل والیوں کی عدت طلاق وضع حمل ہے نہیں, یہاں طلاق کی بھی کوئی قید نہیں. معلوم ہوا حمل والیوں کی عدت مطلقاً وضع حمل ہے, چاہے عدت طلاق ہو, چاہے عدت وفات ہو, اور چاہے عورت آزاد ہو, چاہے باندی ہو, تمام صورتوں میں حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے. بھائی جب طلاق ملی تو وہ حاملہ تھی, یا خاوند کا انتقال ہوا تو وہ حاملہ تھی, چاہے آزاد ہو چاہے باندی ہو, سب کی عدت وضع حمل ہے بھائی. وقال عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, من شاء اباهلته ان سورۃ النساء القصرى نزلت بعد الآية التي في سورۃ البقرہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے میں اسے مباہلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, اس بات پر کہ سورۃ النساء القصرى, یعنی چھوٹی سورۃ نساء, چھوٹی سورۃ نساء مراد ہے سورۃ طلاق بھائی. سورۃ طلاق تو چھوٹی سی سورت ہے بھائی, تو اس کے اندر بھی چونکہ طلاق وغیرہ کے احکام ہیں تو اس کو کیا کہتے, سورۃ النساء القصرى, چھوٹی سورۃ نساء بھائی. تو وہ فرماتے کہ جو چھوٹی سورہ نساء ہے یعنی جو سورہ طلاق ہے, یہ سورہ بقرہ کے اندر جو آیت ہے اس کے بعد نازل ہوئی ہے, یہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے بھائی. سورہ بقرہ میں کیا تھا, سورہ بقرہ کے اندر تھا ابھی آیت اوپر گزری, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا, کہ وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے, چار مہینے اور دس دن. اور سورہ طلاق کے اندر ہے, وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن, اور حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ ان کی عدت وضع حمل ہے بھائی. ایک عورت حاملہ ہے خاوند کی وفات کے وقت, اگر سورہ بقرہ کو دیکھیں تو سورہ بقرہ کسے پتا چلتا ہے کہ جس عورت کے خاوند کا انتقال ہو جائے اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے, اور یہ بے شک حاملہ ہے لیکن اس کے خاوند کا انتقال ہوا ہے لہذا اس کی عدت چار مہینے دس دن ہونی چاہیے. اور اگر سورہ طلاق کو دیکھیں تو وہاں آتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, کہ ان کی عدت وضع حمل ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ جو سورہ بقرہ کے اندر چار مہینے دس دن کا ذکر ہے, یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی, اور سورہ طلاق کی یہ جو آیت ہے یہ بعد میں نازل ہوئی ہے, یعنی یہ ناسخ ہے, اس نے اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا. اس آیت سے تو پتا چل رہا تھا جس عورت کے بھی خاوند کا انتقال ہو جائے چاہے وہ حاملہ ہی کیوں نہ ہو اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے, لیکن اس آیت سے کیا پتا چلا کہ اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے. تو یہ آیت بعد میں نازل ہوئی تو یہ ناسخ بن گئی اس حکم کے لیے, وہ حکم منسوخ ہو گیا. تو اب معلوم ہوا جو عورت حاملہ ہو اور اس کے خاوند کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن نہیں ہے بلکہ وضع حمل ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر مباہلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, اگر کوئی شخص اس کو ناحق کہتا ہے تو میں اس کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. مباہلہ اسے کہتے کہ کسی مسئلے کے اندر حق اور ناحق کا اختلاف ہوتا تو دونوں فریق جمع ہو جاتے اور پھر وہاں پر جو شخص بھی ناحق ہو اس کے لیے اللہ کی لعنت طلب کی جاتی اور اس کے لیے بدعائیں وغیرہ کی جاتی تاکہ اللہ وہیں سب کے سامنے اس کو عبرت کا نشان بنا دیں اور حق لوگوں پر واضح ہو جائے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں بھائی. تو دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ حق کو ظاہر فرما دے. تو بعض اوقات اس میں باقاعدہ اللہ کی طرف سے وہیں پر اللہ حق کو ظاہر فرما دیتے ہیں. والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے, ان کے کوئی جاننے والے تھے, بڑے عالم تھے, اب نام تو میرے ذہن میں نہیں, وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میرا مباہلہ ہوا تھا اور مقابلے میں کوئی شیعہ حضرات وغیرہ تھے اور پھر ہم بھی جمع ہوئے لوگ اور وہ بھی جمع ہوئے آمنے سامنے بیٹھے, تو ہم ان کے لیے لعنت وغیرہ کی بد دعائیں کر رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں, اور پھر ہمارے سامنے جو ان کا بڑا ہمارے ساتھ مقابلے میں آیا ہوا تھا ان کا جو آدمی, کہتے ہیں اس کی حالت بگڑ گئی اسی وقت اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی اتنی حالت خراب ہوئی کہ وہ مر گیا اور اس کا چہرہ بگڑ گیا, اس کی شکل بگڑ گئی. اس طرح کہتے ہیں وہیں پر اللہ نے حق کو ظاہر فرما دیا. تو کہتے ہیں بہرحال حق کو اللہ نے ظاہر فرما دیا, ہم واپس آ گئے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس شخص کو وہیں آس پاس کسی جگہ دفنایا گیا اور پھر وہاں مزار بنا دیا گیا اور باقاعدہ لوگ عرس منانے وہاں آتے تھے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسی موقع پر ہی جو خلاف حق ہوتا ہے اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں وقال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من شاء اباہلتہ, کہ جو چاہے تو میں اسے مباہلہ کر سکتا ہوں, کہ ان سورۃ النساء القصرى, کے چھوٹی سورۃ نساء جو ہے, نزلت بعد الآیۃ التی فی سورۃ البقرۃ, یہ نازل ہوئی ہے اس آیت کے بعد جو سورہ بقرہ میں ہے, تو یہ ناسخ ہوئی اس کے لیے. وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں لو وضعت وزوجها على سريره لم قضت عدتها وحل لها ان تتزوج, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. وہ بھی فرماتے ہیں کیا, لو وضعت, اگر اس عورت نے, یہ جو خاوند کی وفات کے وقت حاملہ تھی, اگر اس نے بچے کو جنم دے دیا, وزوجها على سريره, اس حال میں کہ اس کا خاوند ابھی چارپائی پر ہے, یعنی خاوند ابھی جنازے کی چارپائی پر ہے, ابھی اس کو دفن بھی نہیں کیا گیا, اس سے پہلے ہی اس عورت نے بچے کو جنم دے دیا, تو لن قضت عدتها, تو اس کی عدت گزر گئی, اس کی عدت پوری ہو گئی, وحل لها ان تتزوج, اور حلال ہے اس کے لیے نکاح کرنا. اب یہ فوراً آگے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ جب خاوند کا انتقال ہوا یہ حاملہ تھی اور اس نے پھر بچے کو جنم دیا تو عدت ختم ہو گئی. آگے دیکھیے, وَإِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ وَهَذَا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ثَلَاثُ حِيَزٍ. بھئی یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتلا چکا کہ جب کوئی شخص مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے, کوئی بہت زیادہ بیمار ہو گیا, بستر سے لگ گیا اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے, تو یہ مرض الموت ہے اور مرض الموت کے اندر وارثوں کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو گیا. زندگی میں وہ چاہتا تو اپنے سارے مال کو چاہے کسی دوسرے کو دے دیتا, چاہے اس کو آگ لگا دیتا, لیکن اب یہ چونکہ مرنے والا ہے اور مال وارثوں کی طرف منتقل ہونے والا ہے, تو وارثوں کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو گیا. اب اس کی بیوی جو ہے وہ بھی اس کی وارثہ بننے والی ہے, تو اس مرض الموت کے اندر یہ شخص اپنی بیوی کو طلاق بائن دیتا ہے یا 3 طلاقیں دیتا ہے. تو اب دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ معلوم ہوا یہ اس عورت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. अगर आपने इसको तलाक देनी ही थी तो आप सेहत की हालत में आप इसको तलाक देते, लेकिन अब जब आप मरने वाले हैं और यह औरत आपकी वारिसा बनने वाली है तो अब आप इसको तलाके बाइन दे रहे हैं। तो दिलों में बदगुमानी आती है कि ये शख्स इस औरत को नुकसान देना चाहता है, ये नहीं चाहता कि यह औरत इसकी वारिसा बने। तो लिहाजा फुकाहा फरमाते हैं कि ये औरत इस शख्स की वारिसा बनेगी। ये औरत जिसको खावन ने मरजुल मौत में तलाके बाइन दी है या तीन तलाकें दी हैं, इसकी बीवी इसकी वारिसा बनेगी अगर इद्दत के अंदर खावन का इंतकाल हो गया। अगर इद्दत के बाद खावन का इंतकाल हुआ फिर तो वारिसा नहीं बनेगी, लेकिन इद्दत के अंदर अगर खावन का इंतकाल हुआ तो यह औरत वारिसा बनेगी। तो अब एक औरत है, खावन ने उसको मरजुल मौत के अंदर तीन तलाकें दे दी हैं या तलाकें बाइन दे दी है, और आपने पढ़ा है इद्दत के अंदर यह वारिसा बनती है। इसी इद्दत के अंदर खावन का इंतकाल हो गया, इसी इद्दत के अंदर खावन का इंतकाल हो गया, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि खावन तो इस औरत को तलाके बाइन दे चुका है या तीन तलाकें दे चुका है और निकाह टूट चुका है। तलाके बाइन या तीन तलाकों से निकाह पूरे तौर पर टूट जाता है और इस औरत पर तीन हैजों की इद्दत आ चुकी है। यह औरत तीन हैज गुजारेगी और अगर इसको हैज नहीं आते तो तीन महीने गुजारेगी। तो जब निकाह टूट गया है तो अब वही इद्दत यह औरत पूरा करेगी। जबकि तरफैन फरमाते हैं कि नहीं, यह औरत इद्दत गुजार रही थी और अभी भी निकाह बाकी था वारिसा होने के एतबार से जी। कि यह वारिसा बन रही थी, मालूम हुआ वारिसा होने के एतबार से निकाह को बाकी शुमार किया गया। तो जब वारिसा होने के एतबार से निकाह को बाकी शुमार किया गया है तो इद्दत के एतबार से भी निकाह को बाकी शुमार किया जाएगा, क्योंकि इद्दत के अंदर खावन का इंतकाल हुआ है और इद्दत के अंदर यूं समझो गोया अभी भी निकाह मौजूद है, इसीलिए तो वारिसा बन रही है। और जब वारिसा बनने के एतबार से निकाह को मौजूद शुमार किया गया तो इद्दत के एतबार से भी निकाह को मौजूद शुमार किया जाएगा। लिहाजा इन दो इद्दतों में से जो ज्यादा लंबी इद्दत हुई औरत उसको पूरा करेगी। अगर तीन हैज ज्यादा लंबे हो गए तो औरत तीन हैज पूरे करेगी। मैंने आपको बताया था कि बाज औकात औरत को हैज आना बंद हो जाते हैं और कई कई महीने तक हैज नहीं आता तो तोहर तवील हो जाता है। तो अगर ये तीन हैज जो हैं वो ज्यादा तवील हुए तो औरत वो तीन हैज पूरे करेगी, और अगर वो जो वफात की इद्दत है चार महीने दस दिन वो लंबे हुए तो औरत उसको पूरा कर लेगी। भाई देखिए ना, इद्दत के गुजरने के बाद ये औरत आगे निकाह कर सकती है, इद्दत के गुजरने के बाद ये औरत आगे निकाह कर सकती है। तो एहतियात इसमें है कि दोनों इद्दतें पूरी कर ले, और जब दूर वाली इद्दत लंबी इद्दत को पूरा करेगी तो दूसरी भी इसके अंदर आ जाएगी तो दोनों इद्दतें पूरी हो जाएंगी। तो लिहाजा चूंकि आगे निकाह का मामला है, तमाम जिंदगी किसी दूसरे शख्स के लिए हलाल होने का मामला है, तो लिहाजा एहतियात इसमें है कि औरत दोनों इद्दतें पूरी करे। यानी यूं कहो जो लंबी वाली इद्दत है उसको पूरा कर ले, जब लंबी वाली इद्दत को पूरा करेगी तो जो छोटी इद्दत है वो भी इसके अंदर ही आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह ईदा वरिसतिल मुतल्लका तो फिल मराजी, और जब मुतल्लका जो है वो वारिसा हुई। मुतल्लका से कौन से मुतल्लका मुराद है? जिसको खावन ने तलाके बाइन दी है या तीन तलाकें दी हैं। तलाके रजई वाली नहीं, तलाके रजई वाली नहीं। याद रखो तलाके रजई के अंदर निकाह मौजूद होता है, हत्ता कि खावन सोहबत भी कर सकता है और सोहबत करेगा तो वह रुजू शुमार होगा। तो उसके अंदर जब निकाह पूरे तौर पर मौजूद है, खावंद ने बीवी को तलाके रजई दी, चाहे मरजुल मौत में दी हो चाहे बगैर मरजुल मौत के दी हो, और इद्दत के अंदर खावंद का इंतकाल हो गया तो निकाह तो मौजूद था, लिहाजा इस औरत पर अब वफात की इद्दत आ जाएगी, इसको अब चार महीने दस दिन पूरे करना पड़ेंगे। किस औरत को? जिसको खावंद ने तलाके रजई दी हुई थी। भाई तो ये जो मसला जिक्र हो रहा है ये मुतल्लका बाइना और मुतल्लका सलास का मसला है। तो कहते हैं वईदा वरिसतिल मुतल्लका तो फिल मरजी, और जब मुतल्लका जो है वो वारिस हो गई फिल मरजी मरजुल मौत के अंदर, फइद्दतुहा अबअदुल अजलैनी, तो उसकी इद्दत जो है दो मुद्दतों में से जो ज्यादा दूर वाली है वो इद्दत होगी उसकी। वहादा इंद अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाह, और ये तरफैन रहिमहुमल्लाह के नजदीक है। वकाल अबू यूसुफ रहमतुल्लाह सलासु हियज़, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसकी इद्दत तीन हैज ही हैं। तीन हैस हैं क्योंकि खामन ने तलाकें बाइन दी है या तीन तलाकें दी हैं, और जब खामन तलाकें बाइन देता है या तीन तलाकें देता है तो निकाह पूरे तौर पर टूट गया। जब निकाह पूरे तौर पर टूट गया तो अब यह उसी की इद्दत गुजारेगी। अब अगर खामन का इंतकाल भी हो जाए, भाई यह तो शख्स इसके लिए अजनबी हो चुका है, इससे तो निकाह टूट चुका है पहले का ही, लिहाजा इसकी वफात पर अब वो वफात वाली इद्दत नहीं गुजारेगी। ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं। तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ रहमतुल्लाह सलास हैज़ीन, की इस औरत की इद्दत तीन हैज हैं। व मानाहू, और माना इस कलाम का यह है, इदा कानत तलाकु बाइनन औ सलासन, कि जब तलाक जो है वो तलाके बाइन हो या तीन तलाके हों। बात समझ में आ रही है भाई, मतन में तो आया ना वह इदा वरिसतिल मुतल्लकतु, तो मुतल्लका की तो तफसील बयान नहीं हुई मतन में, तो साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि मुतल्लका से हर मुतल्लका नहीं मुराद, बल्कि मुतल्लका बाइना और मुतल्लका सलास मुराद है, भाई तीन तलाकों वाली। तो कहते हैं वह माना हु इदा कान तलाक बाइनन औ सलासन, और माना इसका यह है कि जब तलाक जो है वो बाइन हो या तीन तलाकें हों। अम्मा इदा कान रजईयन, और जब तलाक रजई हो, फअलैहा इद्दतुल वफात बिल इजमाई, तो इस औरत पर इद्दत वफात है बिल इजमा, यानी हमारे फुकहा का इत्तेफाक है। इजमा से किसका इजमा मुराद? हमारे फुकहा का इजमा और इत्तेफाक मुराद है। ले अबी यूसुफ रहमला, इमाम अबी यूसुफ रहमला की दलील यह है कि न निकाह कदिन कता कबल मौत बित तलाकी, कि इस औरत का निकाह तहकी को टूट चुका है मौत से पहले ही बित तलाकी, तलाक की वजह से। वलजिमत हा सलासुहीजीन, और इस औरत पर तीन हैस लाजिम हो गए हैं। वही नमा तजिब इद्दतुल वफाती इजाजाल निकाह फिल वफाती, और इद्दत वफात तो वाजिब होती है जिस वक्त निकाह खत्म हो, फिल वफाती वफात में। इद्दत वफात तो तब आती है जब निकाह वफात की वजह से खत्म हो, और यहां तो निकाह जो खत्म हुआ है वो तलाक की वजह से खत्म हुआ है, तो लिहाजा तलाक वाली इद्दत गुजारेगी, वफात वाली इद्दत नहीं गुजारेगी। इल्ला अन्नहु बक़िया फी हक़िल इरसी, हां अब एक एतराज होता है कि अगर तलाक की वजह से निकाह टूट चुका है तो फिर यह वारिसा कैसे बनती है इद्दत के अंदर अगर खावंद का इंतकाल हो जाए। तो जवाब दे रहे हैं कि इल्ला अन्नहु बकिया फी हक़िल इरसी, मगर यह कि इस निकाह को बाकी शुमार किया गया है फी हक़िल इरसी, वारिसा होने के हक में, सिर्फ वारिसा होने के हक में इस निकाह को बाकी शुमार किया गया है, इद्दत के हक में निकाह को बाकी शुमार नहीं किया जाएगा। और वारिसा होने के हक में निकाह को क्यों बाकी शुमार किया गया? क्योंकि दिलों में बदगुमानी आती है कि यह शख्स औरत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जब सेहत थी तब तक तो तलाक बाइन या तीन तलाकें नहीं दी, अब जब मरने वाला है तो अब तीन तलाकें दे रहा है या तलाक बाइन भाई। तो इस पर सहाबा का इजमा है कि मरजुल मौत के अंदर अगर खावंद बीवी को तलाक बाइन देगा या तीन तलाकें देगा और इद्दत के अंदर खावंद का इंतकाल हो जाए तो यह औरत वारिसा बनेगी। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु बकिया फी हक़िल इरसी, मगर यह कि यह निकाह बाकी है वारिसा होने के हक में, ला फी हक़ी तगय्युरिल इद्दती, इद्दत के बदलने के हक में नहीं, इद्दत के हक में निकाह बाकी नहीं है, इद्दत वही तीन है इसके। बिखिलाफ रजई, बखिलाफ तलाक रजई के, भाई खावंद अपनी बीवी को तलाक रजई दे देता है और इद्दत के अंदर खावंद का इंतकाल हो जाए तो बिल इत्तेफाक अब इस औरत पर इद्दत वफात आ गई। तो सवाल पैदा हुआ कि यहां भी तो इद्दत बदल रही है, पहले तीन हैज थे और अब चार महीने दस दिन बन गए। तो उसका जवाब दे रहे हैं, कहते हैं बिखिलाफ रजई, बखिलाफ तलाक रजई के, लियान निकाह बाकी मिन कुल्ली वजहिन, इसलिए क्योंकि निकाह बाकी है हर एतबार से। भाई तलाक रजई वाली में तो हर एतबार से निकाह बाकी है, हत्ता कि खावंद उससे सोहबत भी कर सकता है, हां अलबत्ता सोहबत करेगा तो रुजू हो जाएगा। तो मुतल्लका रजईया के अंदर तो निकाह हर एतबार से बाकी है, और जब निकाह हर एतबार से बाकी हो और खावंद का इंतकाल हो जाए तो उस औरत पर इद्दत वफात आया करती है। तो लिहाजा इसलिए यह जो मुतल्लका रजईया है इसके खावंद का अगर इंतकाल हो जाए इद्दत के अंदर तो इसकी इद्दत बदल जाएगी इद्दत वफात की तरफ, क्योंकि निकाह बाकी था और निकाह जब बाकी हो और खावंद का इंतकाल हो जाए तो औरत पर इद्दत वफात वाजिब होती है। बात समझ में आ गई, यह माना है बेखिलाफ रजई, बखिलाफ तलाक रजई के, लिअन्न निकाह बाकी मिन कुल्ली वजहिन, क्योंकि निकाह बाकी है हर एतबार से। وَلَهُمَا طَرَفَيْنِ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ لَمَّا بَقِيَ فِي حَقِّ الْإِرْثِ يُجْعَلُ بَاقِيًا فِي حَقِّ الْعِدَّةِ احْتِيَاطًا. طرفین فرماتے ہیں جب وارثہ ہونے کے حق میں نکاح باقی ہے, بھئی خاوند نے تو طلاق بائن دی ہے یا تین طلاقیں دی ہیں, اور طلاق بائن سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور تین طلاقوں سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے, لیکن وارثہ ہونے کے حق میں اس نکاح کو باقی شمار کیا گیا. عدت کے اندر اگر خاوند کا انتقال ہوتا ہے تو یوں سمجھیں گے ابھی بھی نکاح باقی ہے, اگر نکاح ٹوٹ چکا ہے پھر تو یہ وارثہ بن ہی نہیں سکتی. تو وارثہ ہونے کے حق میں نکاح کو باقی شمار کیا گیا. جب وارثہ ہونے کے حق میں نکاح کو باقی شمار کیا گیا تو عدت کے حق میں بھی نکاح کو باقی شمار کیا جائے گا بطور احتیاط کے. بھئی یاد رکھو, کوئی شخص کسی کا وارث شک کی وجہ سے نہیں بن سکتا. تو شک کی وجہ سے وارث ہونا نہیں, لیکن شک کی وجہ سے عدت آ جاتی ہے. خاوند نے بیوی کے ساتھ خلوت صحیحہ کر لی, یعنی دونوں ایسی جگہ اکٹھے ہو گئے جہاں صحبت سے مانع کوئی چیز نہیں ہے, اور خاوند نے صحبت نہیں کی. خاوند بھی کہتا ہے میں نے صحبت نہیں کی, بیوی بھی کہتی ہے میرے ساتھ خاوند نے صحبت نہیں کی, لیکن خاوند اگر طلاق دے گا تو عورت کو عدت گزارنا پڑے گی, کیونکہ یہاں شک آتا ہے, ہو سکتا ہے صحبت کر لی ہو دونوں جھوٹ بول رہے ہوں. تو عدت جو ہے وہ تو شک کی وجہ سے بھی ثابت ہو جاتی ہے, لیکن کوئی کسی کا وارث شک کی وجہ سے نہیں بنتا. بھائی توجہ سے سنو, جب اس عورت میں وارث ہونے کے حق میں نکاح کو باقی شمار کیا گیا, حالانکہ وارث ہونا تو شک سے ثابت بھی نہیں ہوتا, تو عدت جو شک سے ثابت ہو جاتی ہے اس کے حق میں نکاح کو بطریق اولا باقی شمار کیا جائے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. ولہما, اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انہ لما بقی فی حق الارث, کہ نکاح جب باقی ہے وارثہ ہونے کے حق میں, یجعل باقیا فی حق العدتی, تو اس کو باقی قرار دیا جائے گا عدت کے حق میں بھی, احتیاطا بطور احتیاط کے. فیجمع بینہما, تو دونوں کو جمع کیا جائے گا. میں نے بتایا بھائی عورت دور والی عدت گزارے گی, جب دور والی گزارے گی تو دوسری عدت بھی اس کے بیچ میں آ گئی, تو دونوں عدتوں پر عمل ہو جائے گا. یہ مانا ہے فیجمع بینہما, تو ان دونوں عدتوں کو جمع کیا جائے گا, یعنی دور والی عدت گزارے گی تو دونوں عدتیں ہو جائیں گی. ولو قتل علی ردته حتى ورثته امرأته فعدتها علی هذا الاختلاف. یہاں سے صاحب ہدایہ جواب دے رہے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قیاس کا. قیاس یہاں پر ذکر نہیں فرمایا صاحب ہدایہ نے, البتہ اس کا جواب ذکر فرمایا ہے. یاد رکھو یہ جو ہم مسئلہ پڑھ رہے ہیں, یہ مرض الموت والے نے بیوی کو طلاق دی ہے طلاق بائن یا تین طلاقیں, تو گویا یہ مسئلہ ہوا مریض کی بیوی کا. کس کی بیوی کا؟ یہ مریض کی بیوی ہے, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس مریض کی بیوی کو قیاس کرتے ہیں مرتد کی بیوی پر. اگر یہ مرتد جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا یا یہ مر گیا تو اس کی مسلمان بیوی اس کی وارثہ بنتی ہے. جیسے یہاں پر اس مریض کی بیوی جو ہے عدت کے اندر خاوند کا انتقال ہو جائے تو یہ وارثہ بنتی ہے, اسی طرح مرتد بھی اگر مر جاتا ہے یا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی مسلمان بیوی اس کی وارثہ بنتی ہے, اور اس مرتد کی بیوی کے اندر بال اتفاق اس پر عدت نکاح ہے, عدت وفات نہیں. اس عورت کی عدت نہیں بدلتی, اس لیے کیونکہ اس عورت پر جو عدت آئی ہے وہ خاوند کے مرتد ہونے کی وجہ سے آئی ہے, خاوند کے انتقال کی وجہ سے اس پر عدت نہیں آئی. لہذا جب ارتداد کی وجہ سے اس مرتد کی بیوی پر عدت نکاح آ گئی, کیا آ گئی؟ عدت نکاح آ گئی, پھر عدت کے اندر خاوند مر گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا, تو بھی اس عورت کی عدت وفات کی طرف نہیں بدلتی. تو معلوم ہوا یہ مریض کی بیوی بھی بالکل اس مرتد کی بیوی کی طرح ہے. جیسے مرتد کی بیوی کے اندر نکاح ارتداد سے ٹوٹ گیا تھا اور جو عدت ایک دفعہ آ گئی وہی عدت رہے گی, اب بیچ میں خاوند کا انتقال بھی ہو گیا اب وہ عدت بدلے گی نہیں. जबकि यहां पर भी इसी तरह है, मरीज की बीवी पर तलाक की वजह से एक इद्दत आ चुकी है, अब खावन का इंतकाल भी हो जाए तो इद्दत बदलेगी नहीं भाई। और जैसे मरीज की बीवी वारिसा बन रही है, इसी तरह मुर्तद की बीवी भी वारिसा बन रही है, तो दोनों सूरतें बिल्कुल एक जैसी हैं। तो जब मुर्तद की बीवी के अंदर बिल इत्तेफाक इद्दत निकाह है, तो यहां इस मरीज की बीवी में भी इद्दत निकाह होनी चाहिए। तो अब साहिब हिदाया इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के इस कियास का जवाब दे रहे हैं, कहते हैं वला कुतिला अला रिद्दती ही हता वरिसत हुमरातुहु, और अगर मुर्तद जो है उसको कत्ल कर दिया गया अला रिद्दती ही उसके इर्तेदाद पर ही, हता वरिसत हुमरातुहु यहां तक कि उसकी बीवी उसकी वारिसा होती है, फइद्दतुहा अला हादल इख्तिलाफी, तो उसकी इद्दत भी इसी इख्तिलाफ पर है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने इस मरीज की बीवी को कियास किया था मुर्तद की बीवी पर, और मुर्तद की बीवी के अंदर तो कहते हैं बिल इत्तेफाक जो है इद्दत निकाह है, इद्दत वफात नहीं, तो इसके अंदर भी इस मरीज की बीवी में भी इद्दत निकाह होगी, इद्दत वफात नहीं होगी। तो साहिब हिदायत जो पहला जवाब जिक्र कर रहे हैं वो जवाब इनकारी है कि हमें आपकी ये बात तस्लीम नहीं, मुर्तद की बीवी के अंदर बिल इत्तेफाक इद्दत निकाह नहीं आएगी, बल्कि वहां पर भी तरफेन इख्तिलाफ करते हैं जी। तरफेन के नजदीक मुर्तद की बीवी पर भी इस इद्दत निकाह और इद्दत वफात में से जो लंबी मुद्दत होगी वो उस पर आएगी, तो लिहाजा आप इस मरीज की बीवी को मुर्तद की बीवी पर कियास नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे इसमें इख्तिलाफ किया है तरफैन ने, उसमें भी तरफैन इख्तिलाफ करते हैं। तो यह पहला जवाब इनकारी था कि हमें आपकी बात तस्लीम ही नहीं है कि मुर्तद की बीवी में बिल इत्तेफाक इद्दत निकाह आएगी भाई। तो यह माना कहते हैं वला कुतिला अला रिद्दती ही हत्ता वरिसत हुमरातुहु, और अगर मुर्तद को कत्ल कर दिया गया उसके इर्तेदाद पर ही, यहां तक कि उसकी बीवी उसकी वारिसा हुई, फइद्दतुहा अला हादल इख्तिलाफी, तो उस मुर्तद की बीवी की जो इद्दत है वो भी इस इख्तिलाफ पर है। वकील इद्दतुहा बिल हियज बिल इजमा, यहां से तस्लीमी जवाब दे रहे हैं कि हमें आपके बात तस्लीम है, मुर्तद की बीवी के अंदर तरफेन भी फरमाते हैं कि वो इद्दत निकाह ही गुजारेगी, इद्दत वफात नहीं गुजारेगी। वजह यह कि वहां पर निकाह को बाकी शुमार नहीं किया गया वारिसा होने के हक में। ये जो मरीज की बीवी थी इसकी जब तक इद्दत चल रही है निकाह को बाकी शुमार किया गया, किस लिए बाकी शुमार किया गया, इसके वारिसा होने के लिए। लेकिन मुर्तद की बीवी जो है वहां पर निकाह को बाकी शुमार हम नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि खावन मुर्तद हो चुका है और बीवी मुसलमान है, और मुसलमान जो है वो काफिर का वारिस नहीं हो सकता भाई। भाई आप सिराजी के अंदर पढ़ चुके होंगे कि वो चीजें जो वरासत से मान्या बनती हैं उनमें से एक इख्तिलाफ दीन भी है भाई, कि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं हो सकता और काफिर मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता, तो इख्तिलाफ दीन यहां आ गया। तो जब खावन मुर्तद हो गया तो वो काफिर है और बीवी मुसलमान है और मुसलमान काफिर का वारिस नहीं हो सकता, तो वहां पर मुर्तद के अंदर वारिसा होने के लिए निकाह को बाकी शुमार नहीं किया गया जी। तो भाई फिर वारिसा कैसे बन रही है, कहते हैं भाई इस वारिसा होने की निस्बत की जाएगी इर्तेदाद की तरफ, जिस वक्त खावंद मुर्तद हुआ था, और इर्तेदाद मौत हुक्मी है, यानी जो शख्स मुर्तद होता है उस पर मौत का हुक्म लगा दिया जाता है, गोया यह मर चुका है, तो अब इसका माल किसकी तरह मुंतकिल होगा, वारिसों की तरह मुंतकिल होगा। सूरत समझ में आ गई, तो लिहाजा ये जो मुर्तद की बीवी वारिसा बन रही है वो इस वजह से नहीं वारिसा बन रही कि हमने अभी तक निकाह को बाकी शुमार किया हुआ था, बल्कि वो वारिसा बन रही है कि इस वारिसा होने की निस्बत इर्तेदाद के वक्त की तरफ है, जिस वक्त खावंद मुर्तद हुआ था उस वक्त गोया खावंद की मौत वाक हो गई, तो यह वारिसा होने की निस्बत उस वक्त इर्तेदाद की तरफ की जाएगी, मुर्तद के मरने की तरफ नहीं की जाएगी। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वकीला, और कहा गया है इद्दतुहा बिल हियज बिल इजमाई, कि जो मुर्तद की बीवी है इसकी इद्दत हैजों के साथ होगी, बिल इजमा यानी हमारे तमाम अइम्मा का इसमें इत्तेफाक है, लिअन्ना निकाह हीन इज़िन, इसलिए क्योंकि निकाह जो है उस वक्त, वो जो मुर्तद की मुसलमान बीवी है उसके अंदर जो निकाह है, معتبر باقیا اس کو باقی اعتبار نہیں کیا گیا الى وقت الموت موت کے وقت تک فی حق الارث وارثہ ہونے کے حق میں. مرتد کی بیوی مرتد کی وارثہ بن رہی ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے اس کی موت تک نکاح کو باقی شمار کیا تھا بلکہ یہ وارثہ بن رہی ہے کس اعتبار سے کس وقت سے جس وقت وہ شخص مرتد ہوا تھا تو اس وقت کی طرف نسبت کی جائے گی وارثہ ہونے کی موت کی طرف وارثہ ہونے کی نسبت نہیں کی جائے گی. یہ معنی ہے ترجمہ پھر دیکھ لیجئے کہتے ہیں لیان نکاح حین اذ معتبر باقیا الى وقت الموت اس لیے کیونکہ نکاح جو ہے اس وقت اس کو باقی شمار نہیں کیا گیا موت کے وقت تک فی حق الارث وارثہ ہونے کے حق میں لان المسلمۃ لا ترث من الکافر اس لیے کیونکہ مسلمان عورت جو ہے وہ کافر کی وارثہ نہیں ہو سکتی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو حاصل کلام یہ کہ مریض کی جو بیوی ہے وہ عدت کے اندر اگر خاوند کا انتقال ہو جائے تو وہ وارثہ بنتی ہے اور طرفین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پھر اس عورت پر جو دونوں عدتوں میں سے لمبی عدت ہے وہ آئے گی. ایک عدت نکاح تھی 3 حیض اور دوسری عدت وفات ہے 4 مہینے 10 دن تو جو لمبی عدت ہو وہ عورت گزارے گی پھر اس کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے. تو جب لمبی والی عدت گزار لے گی تو چھوٹی عدت اس کے بیچ میں ہی آ جائے گی. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں کہ یہ جو مریض کی بیوی ہے جس کو اس نے طلاق بائن دی ہے یا 3 طلاقیں دی ہیں ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے. جب نکاح ٹوٹ گیا ہے تو عدت نکاح اس عورت پر آئے گی. تو اس عورت پر نکاح والی عدت ایک دفعہ آ چکی ہے آپ اس شخص کے انتقال پر یہ عدت بدلے گی نہیں بھائی کیونکہ اس سے تو نکاح پورے طور پر ٹوٹ چکا ہے. جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ نہیں جب یہ مریض کی بیوی اس کی وارثہ بن رہی ہے معلوم ہوا وارثہ ہونے کے حق میں ہم نے نکاح کو باقی شمار کیا ہے تو عدت کے حق میں بھی نکاح کو باقی شمار کریں گے بھائی. تو احتیاط اسی میں ہے کہ یہ دونوں عدتیں گزار لے کیونکہ آگے نکاح کرنا ہے تو پوری زندگی اگلے خاوند کے لیے حلال یا حرام ہونے کا مسئلہ ہے لہذا ان دو عدتوں میں سے جو لمبی عدت ہے وہ عدت یہ عورت گزار لے گی. نیز امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس مریض کی بیوی کو قیاس کیا تھا مرتد کی بیوی پر کہ مرتد کی بیوی جو ہے اگر مرتد کا بھی انتقال ہو جاتا ہے یا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ اس کی بیوی وارثہ بنتی ہے اور وہاں پر بالاتفاق اس مرتد کی مسلمان بیوی پر نکاح کی عدت ہے وفات کی عدت نہیں ہے. تو لہذا اس مریض کی بیوی پر بھی نکاح کی عدت ہونی چاہیے وفات کی عدت نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا ایک جواب انکاری دیا اور ایک جواب تسلیمی دیا. جواب انکاری یہ کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیمی نہیں کہ مرتد کی بیوی پر جو ہے نکاح والی عدت آئے گی بلکہ اس کے اندر بھی طرفین اسی طرح اختلاف کرتے ہیں. اور جواب تسلیمی یہ دیا کہ ہاں مرتد کی بیوی کے اندر نکاح والی عدت آئے گی وجہ یہ کہ وہاں پر وارثہ ہونے کے لیے نکاح کو باقی شمار نہیں کیا گیا. یہاں مریض کی بیوی میں تو نکاح کو باقی شمار کیا گیا وارثہ ہونے کے لیے لیکن مرتد کی بیوی میں وارثہ ہونے کے لیے نکاح کو باقی شمار نہیں کیا گیا بلکہ عورت کے وارثہ ہونے کی نسبت کی جائے گی ارتداد کے وقت کی طرف. تو لہذا اس مرتد کی بیوی میں وارثہ ہونے کے لیے نکاح کو باقی شمار نہیں کیا گیا کیونکہ مسلمان عورت کافر شخص کی وارثہ نہیں ہو سکتی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. چلیے بس بھائی هذا هو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام.